محمد رسول اللہ رسول نہیں کرے. یہ کتاب ہے اکمال الشیر، شیخ مطالعہ سکندری رحمۃ اللہ علیہ کے اصلاحی ملفوظات کا مجموعہ ہے. اس میں سے ہماری اس جمعے کی مجلس میں پڑھا جا رہا ہے. اللہ پاک سے مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے اس کے اندر جو نورانی تاثیر رکھی ہے ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے، تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے، جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے. ہم اس لیے مل بیٹھتے ہیں کہ ہمارے دل بھی بن جائیں، سنور جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، اللہ پاک کی محبت سے معمور ہو جائیں، اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بنے، اللہ کی ہر اطاعت پر، شوق پر رغبت سے ابھارنے والے بنے، اور اللہ کی ہر نافرمانی سے ہمیں روکنے والے بنے. انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ پاک یہ تاثیر ہمارے دلوں میں اتاریں گے. کیونکہ ان بزرگوں کا مقصود بھی یہی رہا اس زمانے میں، جس زمانے میں یہ ملفوظات ارشاد ہوئے. یہ ارشادات ان لوگوں کے لیے تھے جو اس وقت آپ کے پاس اسی طلب کو لے کر آتے تھے. تو ایک باب آج 19 ہے جس میں سے کچھ پڑھتے ہیں، یہ تواضع کے بیان میں ہے. یہ تبدیل تو بعد میں ہوئی، یعنی حضرت کے ارشادات کو پھر مختلف ابواب میں تقسیم کیا گیا. اللہ پاک سے مانگے کہ اللہ ہمیں بھی حقیقت نصیب فرما دے. جو مقصود ہے تصوف سے، دل کا تصفیہ، نفس کا تزکیہ، ہمارے اندر کے منفی جذبات پر قابو پانے کی صلاحیت کو حاصل کرنا، دل کے اندر جو آلائشیں ہیں نفس کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، ماحول کی گندی فضاؤں کی طرف سے، ان سے صفائی حاصل کرنا، اور اس میں جو چیزیں رکاوٹ بن رہی ہیں ان سے صفائی حاصل کرنا. تو یہ مختلف موقعوں پر مختلف قسم کے جو تذکرے ہوئے ہیں وہ اسی کے لیے ہوئے ہیں. تو یہ ایک باب ہے تواضع کا. اس میں فرماتے ہیں، ترجمہ جو کیا ہے مولانا خلیل احمد صاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے، جس نے اپنے لیے تواضع کو ثابت کیا وہ بے شک متکبر ہے. کیوں؟ کہ تواضع کا دعویٰ تو اپنی رفعت قدر کے مشاہدے کے بعد ہوگا. پھر جب تواضع کا اپنے کے لیے دعویٰ کیا گیا تو گویا اپنے مرتبے کی بلندی کا مشاہدہ کیا تو متکبر ہوگا. یہ ارشادات تھوڑے سے اونچے درجے کے ہیں، لیکن غور کریں گے تو سمجھ میں بھی آ جائیں گے، ورنہ تاثیر تو دل میں اترے گی. پھر اس کو سن لیتے ہیں. فرماتے ہیں، جس نے اپنے لیے تواضع کو ثابت کیا وہ بے شبہ متکبر ہے. کیوں؟ کہ تواضع کا دعویٰ تو اپنی رفعت قدر کے مشاہدے کے بعد ہوگا. پھر جب تواضع کا اپنے لیے دعویٰ کیا گیا تو گویا اپنے مرتبے کی بلندی کا مشاہدہ کیا تو متکبر ہوا. اس کے فائدے مولانا عبداللہ گوگی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اپنے آپ کو سب سے حقیر اور پست جاننے کو تواضع کہتے ہیں. اپنے آپ کو سب سے حقیر اور پست، چھوٹا جاننے کو تواضع کہتے ہیں. پھر ذرا غور کرنے الفاظ کے اوپر، جی چونکہ اسی کی تشریح فرما رہے ہیں نا سمجھانے کے لیے. اپنے آپ کو سب سے حقیر اور پست جاننے کو تواضع کہتے ہیں، یعنی اپنے دل کے اندر یہ جان رہا ہو اور یہ مان رہا ہو کہ میں حقیر ہوں، میں سب سے چھوٹا ہوں اور سب مجھ سے افضل ہیں اور مجھ سے بہتر ہیں. کہنا نہیں، آپ لکھتے ہیں نا متواضع، حقیر، پرتقصیر، احقر، خط لکھتے ہیں نا، آداب سکھائے جاتے ہیں نا، وہ لکھنا ہے. لکھنا تواضع نہیں ہے. تواضع کیا ہے؟ جاننا، یعنی دل اس کو تسلیم کرے، دل اس کو مان لے، دل اس کو پہچان لے کہ میں سب سے دین اور سب سے پست ہوں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تواضع. اور بڑا جاننے کو تکبر کہا جاتا ہے کہ میں، میری عقل سب سے اچھی ہے، میری سمجھ سب سے اچھی ہے، میری بات سب سے اونچی. آج کے زمانے کے اندر یہی چیز عام ہے، مجھے بڑا ماننا چاہیے، مجھے بڑا جاننا چاہیے، میں جو کہہ رہا ہوں یہ بات سے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکبر. اور یہ کہ میری کوئی حیثیت نہیں، میں کچھ نہیں. اس کے بعد سمجھو، یہ بات تو تعریف کر دی نا تکبر کی اور تواضع کی. تو تواضع کس کا نام ہے؟ اپنے آپ کو سب سے حقیر و پست جاننے کا. اور تکبر کیا؟ اپنے آپ کو بڑا جاننے کا. اب سمجھو، کسی شے کا علم اس کی ضد سے حاصل ہوتا ہے. اگر کسی شے کی ضد موجود نہ ہو تو اس شے کے معلوم ہونے کی کوئی صورت نہیں. دیکھو، روشنی کا علم تاریکی کی بدولت ہے. روشنی کا علم تاریکی کی بدولت ہے. تاریکی ہو ہی نہ ہو، ہمیشہ روشنی رہے، تو اس طرح ضد سے پتہ چلتا ہے. اگر دنیا میں روشنی روشنی ہوتی تو روشنی کا ادراک ہرگز نہ ہوتا. شجاعت کا علم بزدلی کی وجہ سے ہوگا. اگر بزدلی کا وجود نہ ہوتا تو شجاعت کا علم مفقود ہو جاتا. یہ ضد سے پتہ چلتا ہے، چیزوں کی حقیقت اس کی ضد سے. غم سے راحت کا پتہ چلتا ہے، خوشی کا پتہ چلتا ہے. ذلت سے عزت کا پتہ چلتا ہے. تو ہر چیز کی ضد ہے. آپ اس میں فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے لیے تواضع کو ثابت کیا، جس نے اپنی تواضع کو ثابت کیا یعنی متواضع ہونے کا دعویٰ کیا، اس کے متکبر ہونے کو شکر گزار ہے. جس نے اپنے لیے تواضع کو ثابت کیا یعنی متواضع ہونے کا دعویٰ کیا، اس کے متکبر ہونے میں کوئی شک و شبہ. اس لیے کہ اگر اپنی پستی اور عاجزی سے اس کا نفس سرتا پا رنگین ہوتا تو اس پستی کا علم اس کا دعویٰ ہرگز نہ ہوتا. اگر اپنی پستی اور عاجزی سے اس کا نفس سرتا پا رنگین ہوتا، یہ رنگا جاتا، اور اس کو اس کا علم ہوتا تو دعویٰ ہرگز نہیں ہوتا. کبھی دعویٰ نہ کرتا ہی. اس لیے کہ اس کی ضد یعنی کبر تنف پہ موجود ہی نہیں. پھر اپنی پستی کا علم ہو تو کیسے ہو؟ وہ جب اندر موجود ہے تکبر تو پھر تواضع ثابت کر رہا ہے. اور جس کے اندر تواضع ہے وہ ثابت نہیں کرتا، وہ دعویٰ نہیں کرتا. دیکھو، جو شخص کے تندرستی رہا ہو، کبھی مرض اس کے پاس بھی نہ آیا ہو، وہ مرض کی حقیقت نہیں سمجھے گا. سمجھے گا تم بیمار ہوا ہی کبھی نہیں. اور تندرستی کو اپنے کے ثابت نہ کر سکے گا. اس لیے کہ کبھی مریض ہوا ہو تو تندرستی اس کو ایک نئی شے معلوم ہو، پھر اس کا دعویٰ کرے. اسی طرح پستی اور عاجزی کے سوا اگر دوسری شے اندر ہوگی یعنی کبر کی صفت ہوگی تو اس کو دیکھ کر دعویٰ اپنی پستی تواضع کا کرے گا. اب اسی سے اندازہ جان لیں کہ یہ ہے تصوف. صفائی، جو میں اکثر اس وقت ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ اس کی ایک تعریف پالش کرنا فرماتے تھے. کیا کرنا؟ پالش. پالش کیا ہوتی؟ کہ چمک، جوتے پر پالش کا چہرہ نظر آئے، فلور کی پالش کا چہرہ نظر آئے، ہے نا. تو تصفیہ یہ ہے کہ دل کی ایسی صفائی آ جائے کہ چمک آئے. اس چمک کے اندر پھر آدمی کو اپنے اندر کی حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے. جب سامنے آ جاتی ہے اللہ کی عظمت کے سامنے، اس کی کبریائی کے سامنے، اس کے جمال کے سامنے، اس کے جلال کے سامنے، اس کی صفات کمال کے سامنے، یہ پھر شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے، اپنے اندر کچھ ہی دیکھتا ہی نہیں. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے ما عرفنا حق کا معرفت یا اللہ، اے اللہ تیری معرفت کا گدا نہیں. کون فرما رہے ہیں؟ سید الکائنات، وجہ کائنات، اللہ پاک کی سب سے زیادہ معرفت کے حاصل کرنے والے، اللہ پاک کو ہم سب سے زیادہ پہچاننے والے. اب اللہ پاک کی عظمت، کبریائی، بڑائی، جمال، جلال اور صفات کمال کو ہم سب سے کئی گنا زیادہ جاننے والے، اس کے سامنے اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ نظر ہی نہیں آتا، میری کوئی حیثیت نہیں، حقیقت ہی نہیں. عبادت کر کے فرما رہے ہیں ما عبدنا حق کا عبادت ہے کہ یا اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہوا. کبھی دعویٰ کیا؟ دعویٰ نہیں کیا. دعویٰ تو کب ہے یہ فرما رہے ہیں؟ جب اندر میں کیا ہے؟ تکبر ہے. تو یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر پستی اور تواضع کا دعویٰ کرے گا تو یعنی اس کے اندر تکبر ضرور ہے. اس لیے کہ اپنے مرتبے کی بلندی اور بڑائی دیکھی، ٹھیک ہے نا، اور بغیر اس کے تواضع کو ثابت کرنا محال ہے. اور اپنے کو بلند مرتبہ دیکھنا یہ بھی تو تکبر ہے، اس لیے متکبر ہوا. خلاصہ یہ ہے کہ تواضع کی حقیقت یہ ہے کہ اپنی پستی اور خواری اپنی نظر میں اس درجے ہو کہ اپنی رفعت شان یا کسی منصب یا جا کا وصف تک بھی سر سے پا تک اپنے آپ کو خوار اور ذلیل دیکھے. اور جس کا یہ حال ہوگا وہ کبھی دعویٰ کسی بات کا نہ کرے گا، نہ تواضع کا اور نہ کسی صفت محمودہ کا. اس لیے کہ دعویٰ جب کبھی ہوتا ہے اپنی رفعت کے مشاہدے سے ہوتا ہے. اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں بھی اس کی حقیقت نصیب فرماتے ہیں. اسی کے لیے صفائی ہے، یہ تزکیہ اسی لیے ہے، تزکیہ اسی لیے ہے، نفس کے رذائل سے پاکیزگی اسی لیے ہے، اسی کے لیے ذکر ہے، اسی کے لیے اللہ والوں سے تعلق ہے. اللہ والے ہمیشہ آپ کو متواضع ملیں گے. میں اکثر ذکر کرتا ہوں، سید زبان شیان صاحب، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹا سا کتابچہ شائع کیا ہے، گلدستہ مناجات. گلدستہ مناجات یعنی اللہ والوں کی مناجاتیں جو تنہائی میں وہ اللہ سے کرتے رہے. جتنے معروف اور مشہور اللہ والے گزرے ہیں ان کی سب انہوں نے جمع کری، چھوٹا کتابچہ ہے، عربی میں، فارسی میں، ترجمے کے ساتھ اور اردو کی بھی. ان کو اگر آپ مناجاتوں کو پڑھیں تو اندازہ یہی ہوگا کہ یہ اللہ والے واقعی اپنے اندر میں محسوس کرتے رہے کہ ہم کچھ نہیں. جاننے کا نام بتایا نا، سوال ہو کیا، اپنے آپ کو حقیر جاننا ہے، کہنا نہیں ہے. تو ان کی مناجاتیں بتا رہی ہیں کہ وہ، اور ان کی زندگی بتا رہی ہیں. صرف مناجات کی بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، وہ تو تنہائی میں جو انہوں نے تذکرہ کیا وہ بھی محفوظ ہو گیا، ورنہ ان کی زندگی میں تاریخ بتاتی ہے، ان کے حالات بتاتے ہیں، ان کے واقعات بتاتے ہیں کہ وہ واقعی اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھتے رہے، کبھی دعویٰ ان کے اندر پیدا ہوا ہی نہیں، کبھی اپنے آپ کو انہوں نے بڑا سمجھا ہی نہیں. اللہ ہمیں بھی اس کی حقیقت نصیب فرما دے. اگلا محفوظ ہے، فرماتے حقیقت میں متواضع وہ نہیں ہے جب کوئی تواضع کا کام کرے تو اپنے آپ کو اس سے بلند اور بالا تر سمجھے، بلکہ متواضع وہ ہے جب تواضع کرے تو اپنے آپ کو اس سے کم تر اور پست خیال کرے. حقیقت میں متواضع وہ نہیں ہے کہ جب کوئی تواضع کا کام کرے تو اپنے آپ کو اس سے بلند اور بالا تر سمجھے، بلکہ متواضع وہ ہے جب تواضع کرے تو اپنے آپ کو اس سے کم تر اور پست خیال کرے. اس کے فائدے میں اتنے مولانا لگو رحمۃ اللہ علیہ، عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص عجز و انکساری و تواضع کے کام پہ متواضع ہے، جیسے کوئی امیر آدمی اپنے ہاتھ سے کسی غریب کی خدمت کرے تو اس کو کہتے ہیں بیچارے بڑے منکسر مزاج ہیں، حالانکہ بعض مرتبہ اس شخص کے اندر تواضع شمع برابر بھی نہیں. اس لیے شیخ رحمۃ اللہ علیہ متواضع بغیر متواضع کی حقیقت بیان فرماتے ہیں کہ متواضع در حقیقت وہ نہیں جب وہ تواضع کا کام کرے اپنے آپ کو سمجھے کہ میں اس کام سے بلند اور بالا تر ہوں. مثلا کرسی چھوڑ کر فرش پہ بیٹھ گیا تو فرش پر بیٹھنے کو اپنی قدر و منزل سے پست سمجھے اور اپنے مرتبے کو بلند جانے، اور یہ خیال کہ میں لائق تو تھا ایک کرسی پر بیٹھوں، بس میں نے تواضع اختیار کی، بہت اچھا کام کیا، یہ شخص متکبر ہے. میں تو اس منصب کے لائق تھا، اس منصب پر بیٹھتا ہے، اب میں اس کو بیٹھ کے بیٹھ گیا ہوں. کیا سمجھ رہا ہے کہ میرا مرتبہ تو کیا ہے، یہ ممبر ہے، یہ کرسی ہے، یہ منصب ہے، میرا ہے تو یہ ہے، لیکن میں تواضع اختیار کر رہا ہوں تو یہ کون ہے؟ یہ متکبر ہے. یہ خیال کرے کہ میں لائق تو اس کے ساتھ کرسی بیٹھا لیکن یہ تواضع اختیار کی، یہ بہت اچھا کام کیا، یہ سب متکبر ہے کہ اس کے دل میں اپنی قدر و منزلت ہے، بلکہ متواضع وہ ہے کہ تواضع کا کام کر کے اس کام سے اپنے آپ کو پست و ذلیل جانے. مثلا فرش پر بیٹھا، یہ جانے کہ میں تو اتنا خوار ہوں کہ اس فرش پہ بیٹھنے کے لائق بھی نہیں، خالی زمین پہ بیٹھنے کے لائق ہوں. یا کسی غریب کی خدمت کی اور اس کے قلب کی یہ کیفیت ہو کہ اس غریب کی خدمت قبول کر لینے کو اپنا سفر سمجھے، اپنے آپ کو سہل نہ جائے. اب دیکھیے یہ ہے معالج، مرض کی باریکیوں تک نظر. اس لیے یہاں کہا جاتا ہے کہ ان بزرگوں کی صحبت سے یہ چیز سیکھنی ہے، یہ ہمارے اندر کے چھپے امراض کی نشاندہی کرتے ہیں. دیکھیے 709 ہجری مثال ہوا، یہ اس سے پہلے کے اشارات ہیں نا، جو آپ کے پاس آ رہے تھے اس کے لیے آ رہے تھے، اپنے دل کی اصلاح کے لیے آ رہے تھے، ان کی اصلاح فرما رہے ہیں، ان کے اندر جو امراض دیکھ رہے ہیں. اب اس میں ظاہر میں ہمیں عجیب سا لگ رہا ہوگا، شروع میں تو الفاظ بڑے عجیب سے لگے ہوں گے، لیکن حقیقت بیان کی جا رہی ہے اس میں. اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمارے دلوں کو بھی اپنی محبت اور معرفت سے منور فرما دے، یعنی ہمارے دل اللہ کی عظمت کو، کبریائی کو، اس کی صفات کمال کو، اس کے جمال کو، اس کی جلال کو ایسے پہچاننے لگیں کہ اس کے سامنے ہم بالکل ایسے بے حیثیت ہو جائیں، یعنی سمجھیں اپنے آپ کو، کہنے نہیں سمجھے، اس کے اندر سے کبھی دعویٰ کا لفظ نہیں نکلے گا، یہ کبھی اپنے کمالات کو بیان نہیں کرے گا، یہ اپنی زبان سے اپنے ہیں اپنے کشف کو اپنے کرامات کو اور اپنے ایسی چیزوں کے اظہار نہیں کرے گا، لیکن جس کے دل کے اندر کی اصلاح نہیں ہوئی، یہ صفائی نہیں آئی، تو پھر یہی دعوے کرتا جیسے آج نظر آتا ہے بعض جگہ، بلکہ اکثر جگہ. تو یہاں تواضع کی حقیقت کیا بتا رہے ہیں کہ تواضع کا کام کر کے اپنے آپ کو پست اور ذلیل سمجھے، یہ نہیں کہ میں چونکہ کرسی بیٹھنے کے قابل تھا زمین پر آ گیا ہوں تو یہ تواضع ہے، نہیں، بلکہ یہ سمجھے کہ میں تو زمین پر بیٹھنے کے بھی قابل نہیں ہوں. اور یہ اللہ والوں کی تعریف کو اٹھا کر دیکھ لے، میں نے عرض کیا نا آپ کو نظر آئے گی چیز، یہ اس لیے کہ ان کے دل اللہ کی محبت سے، اس کی عظمت سے، اس کی کبریائی سے معمور ہو چکے، انہوں نے پہچان لیا. اللہ ہمیں بھی یہ حقیقت نصیب فرما دے، اسی کے لیے ذکر ہے، یہ ایک طریقہ یہ بھی ہے اللہ کے ذکر کی مشق سے، ایک طریقہ یہ بھی ہے اللہ کے ذکر کی کثرت سے، تاکہ ذکر سے مذکور کی طرف دل کی توجہ رہنے لگے. مذکور ذکر یاد کرنے کو کہتے ہیں، مذکور جس کو یاد کیا جا رہا ہے، تو ذکر تو ہمارا اللہ کے نام کے ساتھ یا اس کے صفاتی اسماء کے ساتھ ہے. مذکور کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اس کا دھیان خیال جو ہے وہ ایسا ہمارے دل و دماغ میں رچ بس جائے کہ ہر وقت ہماری توجہ اس کی طرف رہے، یعنی اس کے ہر حکم کو پورا کرنے کی طرف دھیان لگا رہے. کرنے والا جو ہے اس کو کریں، اور جس سے روکا گیا اس سے رک جائے. تصوف تو ایسی صفائی کا نام ہے، صوفی تو وہ ہے جس کے دل کے اندر ایسی صفائی ہو گئی، ایسی شفافت آ گئی، ایسی لطافت آ گئی، ایسی قوت آ گئی، ایسی ہمت آ گئی کہ ہر عقاد اس کو مرغوب ہو گئی، اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، ہر نافرمانی اتنی اس کو مکروہ ہو گئی، اتنی کراہیت جیسے گندگی غلاظت سے کراہیت ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانی چھوٹی یا بڑی اس کے دل میں کتنی کراہیت آ گئی. اگر کبھی مغلوب ہو گیا اپنے نفس سے، شیطان سے، فضاؤں سے، اور غلطی کر بیٹھا، تو اتنی شرمندگی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور ایسی اس کو یہ اپنے آپ سے نفرت ہوتی ہے. جب تک اللہ سے ندامت کے آنسوؤں سے توبہ کر کے صاف نہ کرا لے، اس کو خیر نہیں آتا. اکثر آج میں ہم سب نے کوشش کی ہے کہ صاف شفاف کپڑے پہنے، ہے نا؟ اب جب کپڑا صاف ہوتا ہے، چھوٹا سا بھی اگر لگ جائے نا ڈبا کھٹکتا ہے، توجہ کو کھینچتا ہے، آدمی جلدی سے بھاگتا ہے کہ اس کو میں صاف کروں، چھوٹا سا. اور جو کپڑا میلا ہو جائے، جیسے مکینک کا کپڑا جو گاڑیوں کے نیچے گھس کے کام کرتا ہے، کتنا کالا ہوتا ہے دیکھیں میل کے سیل سے، اس پر تھوڑی سی میل اور لگ جائے، کبھی احساس ہوتا ہے؟ لیکن جس کا صاف کپڑا ہوتا ہے، اس صاف کپڑے والے کو خود بھی کھٹک ہوتی ہے، دیکھنے والے کو ہوتی ہے. اگر پیچھے لگ گیا اس کے کوئی گت ہے تو دیکھنے والا کہے گا کہ خود آپ کے لیے پیچھے کیا لگا، تو اس کے ازالے کی فکر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جی. تو صوفی وہ ہے، تصفیہ یہ ہے کہ دل کے اندر ایسی صفائی آ جائے. آج ماحول کی فضاؤں کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر ایسی گندگیاں رچ بس گئی ہیں، آج اللہ کی نافرمانی کی طرف دھیان بھی اتنی عام نافرمانی ہو، کتنی چیزیں اس وقت ایسی ہمارے معاشرے میں رائج ہو گئی ہیں کہ آج اس کو نافرمانی ہی نہیں سمجھتے. اب یہ عورتوں کے ساتھ جو ہے اختلاط کتنا عام ہو گیا، اور عورتوں کا بے پردہ پھرنا کتنا عام ہو گیا. ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہے ہمارے ایک بزرگ ساتھی ہے کراچی کے اندر پروفیسر عبد الوہاب صاحب، اسلامیات کے پروفیسر، مثال ہو گئے لکھنؤ کے رہنے والے، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شاگرد رہے، مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی انہوں نے شاگردی اختیار کی، شاہ یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ والے گزرے ہیں جن کی کتاب میں اکثر تذکر کرتا ہوں، صوبت کے پہلے دن ان کی بھی صوبت اٹھائی بلکہ بچپن ان کے گھر ہی رہے، تو اپنے بچپن کا واقعہ بتایا کرتے تھے لکھنؤ کا، کہتے مجھے ابھی تک اچھی طرح یاد ہے کہ یہ پردہ مسلمانوں کے اندر عورتوں کے اندر ایسا رچا بسا ہوا تھا کہ اس زمانے میں ٹانگے چلتے تھے، تو ٹانگے پر عورتیں آتی تھیں تو برقعے کے اندر، چادر کے اندر، اور اس کے بعد ٹانگے کے اوپر بھی کیا لگا ہوتا تھا؟ پردہ، اور پھر اس ٹانگے کو دروازے کے قریب ایسے کھڑا کرتے تھے، اور ہم بچوں کے ذمے تھا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بچے بھاگتے تھے کہ ایک چادریں دو پکڑ کر دروازے سے، ٹانگے کے دروازے اس پر کیا نا پکڑ کے دونوں پر کیا کرتے تھے، اب حالانکہ پردے میں ہیں اور اس سے اتر کر گھر میں داخل ہونا ہے، اس پر بھی اتنا اہتمام ہوتا تھا کہ ہم بچوں کو آگے بچوں کے خوب ہم بھاگتے تھے اب چادر پکڑنی، اب اس تو کیسا گہرا پڑتا تھا، ایک زمانہ وہ تھا، اب وہ کہتے تھے اب دیکھو لو حال کیا ہو رہا ہے، اب تو کسی کو خیال بھی نہیں جاتا، ہمارے حضرت جی فرمایا کرتے تھے کہ زینت کا پردہ، آج برقعہ جو ہے، آج کا برقعہ یہ پردہ نہیں ہے، کیوں آج یہ بات سمجھ سکتے ہیں، میں وہی بات کر رہا ہوں نا، اتنی عمومیت سے یہ چیز پھیل گئی ہے کہ آج دھیان نہیں جا رہا، پردے کا مقصد جو ہے وہ ستر کیا ہے کہ جسم کی ساخ کو چھپائے، اور جو کپڑا جو ہے جو برقعہ جسم کی ساخ کو ابھارے تو برقعہ ہے، یہ پردہ نہیں ہے، اور آج دیکھ لو ہمارے کام اور حضرت مولانا اشرف خان رحمۃ اللہ علیہ ابھی زیادہ زمانہ نہیں گزرا ان کو بھی، ان کے ارشادات پچھلی دور موجود ہے، ہر گھر میں کتاب دیندار گھرانوں کے اکثر ملے گی، اس میں آپ پردہ آپ یہ ساتھ پڑھیں گے، یہ ڈولی ڈولی زمانے میں عورتیں جو ہے نا ڈولی میں جاتی ہیں، ڈولی سمجھتے ہیں پردے سے، یہ ٹانگوں کے علاوہ جو ہے نا، تو اس کے ساتھ اس میں آداب میں بتایا کہ ایک دم اتر کے باہر نہیں جانا، پہلے بیٹھی رہیں گی، دروازہ کھٹکایا جائے گا، اندر سے آواز آئے گی، پھر پردے کا اہتمام کیا جائے گا دو طرف سے، پھر اس پہ سارے آداب لکھتے ہیں، یعنی یہ چیزیں رچی بسی تھیں، اب انہیں کے زمانے میں یہ پھر یہ جب انگریز آیا اور انگریز کی پھر انگریزیت شروع ہوئی یہ بے پردگی، تو اس زمانے میں عورتوں نے پوری شدت سے مزاحمت کی، مرد متاثر ہوئے انگریز کی تہذیب سے، انہوں نے چاہا کہ جیسے ان کی عورتیں بے پردہ پھرتی ہیں یہ بھی پھریں، ان عورتوں کے اندر گھٹی کے اندر چونکہ یہ حیا موجود تھی اور یہ پردے کا اہتمام تھا اس پر آمادہ نہیں ہوتی تھی، یہ جملہ جو حضرت کے نام کرنے لگا ہوں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آج تو ان عورتوں کے اندر کی فطرت کے اندر جو حیا ہے ان کو روک رہی ہے، دیکھو اگر آپ زبردستی کر کے اس حیا کو ختم کیا تو ایک زمانہ ایسا آ جائے گا، یعنی آج تو یہ گھر سے بے پردہ نکلنے پر آمادہ نہیں ہو رہی، شدت سے مزاحمت کر رہی ہیں، پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان گھروں میں روکنا مشکل ہوگا، آج آ گیا کہ نہیں آ گیا، یہ شروعات سے سکتا، پھر اس کے جو آگے اثرات ہو رہے ہیں آج دن آتے رہتے ہیں، کیوں ایک اللہ نے طبعی میلان رکھا ہے، اس میلان کو اندر سے کیسے نکالیں گے، جب بے محابہ آزادی سے ملنے جلنے کا یہ شروع ہو جائے گا اس کے نتیجہ سامنے مارے آئے گا، تو تصفیہ یہ ہے کہ دل کے اندر ایسی شفافت آئے، ایسی لطافت آئے، ایسی قوت آئے، ایسی ہمت آئے کہ شریعت کا ہم، میں نے ایک اشارہ کیا ہے، یہ تو ایک اشارہ کیا ہے، اور کتنی چیزیں ہمارے یہاں ہمارے تجارت کے اندر کاروبار کے اندر ایسے طریقے رائج کر دیے گئے ہیں. میں اکثر عرض کرتا ہوں شراب سے کراہیت تو اللہ کا شکر ہے ابھی بھی ہے، ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جن کو لت لگ گئی ہے، ورنہ عمومی طور پر شراب کے نام سے بھی نفرت ہے، شراب سے بھی نفرت ہے. اور جس اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، خنزیر کو بھی حرام قرار دیا ہے نا، خنزیر سے اتنی نفرت ہے اس کا زبان پر نام بھی نہیں لانا چاہتے، کیونکہ ہے یا نہیں ہے، ہمارے پنجابی کہتے باہر لا ہے نا، یعنی اتنی نفرت ہے خنزیر سے، اتنی نفرت ہے کہ اس کے لفظ اس کا نام لیتے ہیں بھی کراہیت ہے، گندگی گھن آتی ہے، کھانا بھی دور کی بات ہے یا نہیں. لیکن بات عجیب ہے، جس اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، جس اللہ نے خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے، اسی اللہ نے جوئے کو بھی حرام قرار دیا ہے، جوئے کی نفرت نہیں، اس سے گھن نہیں آ رہی، ایسا اس کو رائج کر دیا بچپن سے ہی لاٹری، یہ لاٹو ہے. اب دیکھو کتنی اسکیم ہے ہمارے موبائل پر، روز آتی رہتی ہیں، گیم ختم ہو گئی خوش ہوتے ہیں، جی موٹر سائیکل مل گئی، جی یہ ہو گیا، جی وہ اتنا پیسہ مل گیا، یہ ہو گیا. بٹ گرام سے ہم کسی جگہ جا رہے تھے، ایک علاقے کی طرف ہے، ایک بہت بڑا محل بنا تھا، کہتے مسٹر ڈالر ہے جس نے بنایا. مسٹر ڈالر کیا ہو؟ جی اس کی جو ہے نا $100,000 کی لاٹری نکلی تھی، $100,000 کی اس پر بنایا اس نے، ان ریموٹ ایریا کے اندر بالکل پسماندہ، وہاں بھی اس کی کھین نہیں ہے، بڑے فخر سے خوشی تذکرہ کیے جا رہے ہیں. اور قرآن نے اس کو کیا قرار دیا ہے؟ اس نے جات سے تو نفرت ہونی چاہیے. اس لیے یہ جو ہے یہ اندر میں اس صلاحیت حاصل کرنی ہے، وہ قوت حاصل کرنی ہے کہ اللہ کی ہر نافرمانی دل میں ایسی مبغوض ہو جائے اور جی چاہے. تو یہ ذکر اگر اس لیے کریں گے انشاءاللہ یہ صلاحیت آئے گی اور آ رہی ہے. اللہ کا شکر ہے آپ ہی لوگوں میں سے ہمیں آ کے بتاتے ہیں اس ذکر کی برکت سے نگاہوں پر قابو پانا آسان ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، تو بد نگاہی کی ندامت تو آ رہی ہے، پہلا درجہ یہی ہوگا. کئیوں نے اس کا اظہار کرتے ہیں کہ جی ہم نے ذکر کیا، ہمیں شروع شروع بڑی، پھر بعد میں مغلوب ہو گئے، پھر پریشان ہو جاتے ہیں. اب لگتی گئی نا، اب کشمکش تو شروع ہو گئی نا، غلط فضاؤں کو برداشت کرنا، اب دل کے اندر صلاحیت بیداری شروع ہوئی ہے، اس لیے تو نفرت آ رہی ہے. تو اصل چیز یہ لینی ہے، اس ذکر سے یہ قوت لینی ہے، ہمت لینی ہے، ہر اطاعت آسان ہو اور نافرمانی دور ہو جائے. تو ہمارے یہاں چونکہ ذکر قلبی کی، ذکر خفی کی مشق ہے، دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا، اس کا مستقل حکم بھی ہے، وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ، فرمایا جا رہا ہے اس کا مقوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد، دل میں عاجزی کے ساتھ اور پکارے بغیر، یعنی چپکے چپکے، اور صبح بھی یاد کرو، شام بھی یاد کرو، غافلین میں سنا. تو دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو. اللہ فرمارے فذکرونی اذکرکم، جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہم یاد کریں گے اللہ کے نام کے ساتھ، کیونکہ فرمایا جا رہا ہے دوسری جگہ وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، رب کو اس کے نام سے یاد کرو اور تبتل کے ساتھ، یعنی یہ جو صلاحیت لینی ہے دل کے اندر، وہ قوت، وہ ہمت، وہ روحانیت، وہ نورانیت ہے جو نفس کو مغلوب کرے، منفی جذبات پر قابو پائے، فضاؤں کے اثرات سے بچے، شیطان سے مقابلے سے اس کے خلاف ٹکر لینے کی ہمت پیدا ہو. اس کے لیے ہمیں تنہائی میں کچھ وقت نکال کر اللہ کے مبارک نام کے ساتھ تکرار کے ذریعے دل میں یہ استعداد لینی ہے. تبارک اسم ربی کا، فرما رہے ہیں کہ رب کا یہ نام بڑا متبرک ہے، تو اللہ کی اس برکت والے نام کو دل پر لکھ کر اس کی دل میں تکرار، ایک تصور کا ذکر ہے کہ تصور سے دل پر لفظ لکھیں اللہ، جو رنگ جس کو اچھا لکھے لگے، اور تصور سے دل میں تکرار اللہ 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 اللہ، یہ تکرار اتنی کرنی اتنی کرنی کہ جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے ریشے میں ایسے سما جائے کہ تنہائیوں کے اندر بھی اس کی ہر عطاعت پر ڈال دے، ہر نافرمانی سے روک دے، حرام کاموں سے روک دے، اللہ سے مانگے اس سے جو مقصود ہے دل میں شفافت لطافت پاکیزگی قوت اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر کے لیے مشق کر لیتے ہیں، تصور سے دل پر لکھیں لفظ اللہ، اور تصور سے ہی تکرار کریں اللہ 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 اللہ، تھوڑی دیر مشق کر لیتے ہیں.
آخر الآخرین یا ذل القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین. اللهم لك الحمد والیک المشتکا وبك المستغاث وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب أمر يبلغنا إلى حبك. اللهم تحفظ قلوبنا عن النفاق، اللهم تحفظ قلوبنا عن غيرك، ونبذل قلوبنا بنور المعرفة واليقين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم إسلامنا وثبت أقدامنا وانصرنا للقوم الكافرين. اللهم إنا نسألك سعادة الدارين ونعوذ بك من شقاوة الدارين. اپنی اپنی جائز حاجتیں دل ہی دل میں اللہ سے مانگ، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعليه وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.